بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ الضحیٰ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر شدہ پروگرام بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ یوں ہے، urdu.sahartv.ir۔ اور اب سماعت فرمائیں رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی۔ عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں حسب معمول دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہم رات کی نشریات کا اختتام کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اعلان کیا ہے کہ سن 2022 میں ایران کی تیل پیداوار میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف برطانوی حکام کی بیان بازی کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ہماچل پردیش میں داخل ہو گئی ہے۔ اور برطانوی نرسوں نے تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقے کے خلاف 2 روزہ احتجاجی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے 2023 کی اپنی پہلی ماہانہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2022 میں ایران کی اوسطن تیل پیداوار یومیہ 25,54,000 بیرل رہی ہے، جس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 1,62,000 بیرل تیل کا اضافہ ہوا، جس سے تقریباً 7% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دسمبر 2022 میں ایران کی یومیہ آئل پیداوار اس سے پچھلے ماہ کے مقابلے میں 9,000 بیرل اضافے کے ساتھ یومیہ 25,54,000 بیرل تک پہنچ گئی۔ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا کہ ایران 2022 میں اوپیک میں تیل پیدا کرنے والا پانچواں بڑا ملک رہا ہے۔ اوپیک کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ایرانی تیل کی قیمت میں بھی 43% اضافہ دیکھا گیا۔ ایرانی قوم کے دشمنوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہمیشہ ظالمانہ پابندیاں عائد کیے رکھی ہیں، اس لیے ایران میں وسائل و آلات کی تیاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور اس وقت ایران تیل و گیس اور پیٹرو کیمیکل کی صنعتوں میں ضرورت کے وسائل تیار کرنے میں 85% تک خود کفیل ہو چکا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے سیونی حکومت کے خلاف 2008 کی 22 روزہ جنگ میں غزہ باشندوں کی مزاحمت کی یاد زندہ رکھنے کی غرض سے 19 جنوری کو یوم غزہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی سیاسی اور قانونی پلیٹ فارموں پر فلسطینی قوم اور اس کے حقوق و مطالبات کے اصل اور حقیقی حامیوں میں سے ایک ہے۔ ایران نے ہمیشہ صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی قوم کے اہداف و مقاصد اور ان کی تحریک مزاحمت کی حمایت کی ہے۔ ایران مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ سمجھتا ہے اور ناجائز صہیونی ریاست کو اسلامی ممالک اور عرب و ملت اسلامیہ کا اولین اور بڑا دشمن قرار دیتا ہے۔ صہیونی حکومت امریکہ، یورپ اور بعض سازشی عرب حکومتوں کے تعاون اور کے تعاون سے غزہ کے خلاف 22 روزہ جنگ سمیت مختلف جنگیں مسلط کر کے سرزمین فلسطین میں مزاحمت کی بنیادیں کمزور کرنے کی ناکام کوشش کرتی چلی آ رہی ہیں۔ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود پوری فلسطینی سرزمین میں مزاحمت ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر حقیقت بن چکی ہے، اور اس میدان میں پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ جنوبی ایران میں ایٹمی بجلی گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ادارے کے سابق سربراہوں کے ساتھ ایک نشست میں ملک شمال اور جنوب میں ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں اور ایرانی سائنسدانوں کی کاوشوں سے ایٹمی بجلی گھروں کی توسیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے میں جوہری ٹیکنالوجی سے متعلق صنعتی انجینئرنگ کے فروغ میں اسٹریٹجک اقدامات عمل میں لائے جا چکے ہیں، اور یہ مہم ایٹمی بجلی گھر بنانے میں خود کفیل ہونے اور بہت سے وسائل و آلات تیار کرنے میں بیشتر صنعتی ضروریات کو پورا کیے جانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایران کے سواحل پر ایٹمی بجلی گھر تیار کیے جانے کے سلسلے میں اہم اقدامات عمل میں لائے جا چکے ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اسی طرح جوہری ایندھن کی ریسائکلنگ کے شعبے میں بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی مخالفتوں کی طرف اشارہ کیا اور پرامن جوہری پروگرام کی ضرورت کے ایٹمی ایندھن کی تیز رفتار تیاری کی اہمیت پر تاکید کی۔ اس نشست میں ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سابق سربراہوں نے بھی آئی اے ای کے ساتھ مؤثر رابطے اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کی توسیع کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے اور تکنیکی شعبے میں ایٹمی مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سابق سربراہوں نے اسی طرح ایٹمی بجلی گھروں اور ایٹمی ری ایکٹروں کی مزید توسیع اور چھوٹے پیمانے پر ماڈیولر ری ایکٹروں کی ترقی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایٹمی ٹیکنالوجی ایک ایسی بنیادی ٹیکنالوجی ہے جو نئی صنعتوں کی ترقی اور جدید ٹیکنالوجیوں میں قابل ذکر کردار کی حامل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورہ اسلامی کی پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف برطانوی حکام کی بیان بازی کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ علی کریمی فیروز جائی نے کہا ہے کہ حکومت برطانیہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بارے میں اپنی غیر منطقی پالیسی جاری رکھتے ہوئے خطرناک کھیل میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک اسٹریٹجک ادارہ قرار دیا اور مزید کہا کہ ایران کی سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار قانونی ادارے کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف برطانیہ کے سفارتی حملوں میں شدت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی طرف سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد قرار دینے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر برطانیہ نے اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنایا تو ایران کی جانب سے ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ادھر پاسداران انقلاب اسلامی کے سیاسی دفتر کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل رسول سینائی روات نے بھی کہا ہے کہ آئی آر جی سی کو دہشت گرد قرار دینے سے برطانیہ اور اس کے یورپی اور امریکی اتحادیوں کے لیے کشیدگی کی سطح میں اضافہ ہوگا۔ بین الاقوامی سمندر میں سیکیورٹی کی فراہمی میں شمولیت اور تہران اسلام آباد کی جاری دفاعی ڈپلومیسی کے دائرے میں ایرانی بحریہ کی ایک آبدوز اور دو بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا کراچی کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا ہے۔ ایرانی بحریہ کی جانب سے یہ اقدام اپنے اہلکاروں کے پاکستان میں تربیتی اور دوستانہ کراچی بندرگاہ کے دورے اور معائنے کے تحت عمل میں آیا ہے، جب کسی مقصد کے تحت پاکستانی بحریہ کے اہلکار ایران کی بندر عباس بندرگاہ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ایرانی بحریہ کے اہلکار جب کراچی پہنچے تو پاکستان کی بحریہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ کی تقریب میں پاکستانی بحریہ کے حکام کے علاوہ کراچی میں ایران کے کونسل جنرل حسن نوریان اور پاکستان میں ایران کے فوجی اتاشی مصطفیٰ قمبرپور نے بھی شرکت کی۔ ایران کی بحریہ کے اہلکاروں کا یہ دورہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان کی بحریہ کے اہلکاروں نے بھی دسمبر 2021 میں اسی طرح کا دورہ کیا تھا اور وہ بندر عباس بندرگاہ پہنچے تھے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی تحلیل کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 112 کی شک نمبر 1 کے تحت خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کی جا رہی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے 36 اراکین کی رکنیت بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اعلانیے کے مطابق قومی اسمبلی کے 25 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 3 اراکین کے ساتھ ہی سینٹ کے 8 اراکین کی رکنیت بھی بحال کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سالانہ مالی گوشواروں کی تفصیلات جمع کرانے کے بعد ان اراکین کی رکنیت کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جلد تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں گے۔ ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کے ساتھ بات چیت کے دوران پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی وفاداری کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بقول ان کے بہت زور لگایا کہ چودھری پرویز الہی مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ بن جائیں یا پھر ان کے کہنے کے باوجود وزارت اعلیٰ کا عہدہ نہ چھوڑیں، لیکن انہوں نے وفاداری نبھائی اور اب ان کی یعنی عمران خان کی باری ہے کہ وہ اس وفاداری کا بدلہ چکائیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چودھری پرویز الہی اب ان کی پارٹی تحریک انصاف میں ضم ہو کر اس کا حصہ بن جائیں گے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ہماچل پردیش میں داخل ہو گئی ہے۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا بدھ کو 128ویں دن ریاست پنجاب سے ہماچل پردیش میں داخل ہوئی۔ رپورٹوں میں کانگریسی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا میں شامل افراد ایک دن ہماچل پردیش میں رہنے کے بعد جمعرات کو دوبارہ پنجاب واپس جائیں گے۔ برطانوی نرسوں نے تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقہ کار کے خلاف 2 روزہ احتجاجی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی نرسوں نے تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقہ کار کے خلاف 2 روزہ احتجاجی ہڑتال شروع کی ہے۔ یہ 2 روزہ احتجاجی ہڑتال ایسی حالت میں شروع کی گئی ہے کہ اس ہڑتال کے نتیجے میں صحت کے شعبے پر مرتب ہونے والے منفی اثرات پر انتباہ دیا گیا ہے کہ ہزاروں بیماروں کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یہ ہڑتال گزشتہ مہینے برطانوی نرسوں کی 160 سالہ تاریخ کی ریکارڈ توڑ ہڑتال کے بعد دوبارہ شروع کی گئی ہے۔ نرسوں کی یونین نے برطانیہ کی حکومت پر الزام لگایا کہ نرسوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو نتیجے پر نہیں پہنچایا گیا۔ یہ ایسے میں ہے کہ 6 اور 7 فروری کو کنگ کالج کی جانب سے ایک اور ہڑتال شروع کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ایمبولینس ڈرائیوروں اور دیگر طبی ملازمین نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران اپنی دوسری ہڑتال کی ہے۔ ادھر برطانوی عوام نے توانائی کے بڑھتے بلوں اور غذائی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر ہڑتالیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ دنیا اسنا برطانیہ میں ہڑتال پر پابندی کے قوانین کے جائزے کے خلاف اجتماع کیا گیا۔ اسکائی نیوز ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق اس احتجاجی اجتماع میں سینکڑوں کی تعداد میں احتجاجیوں نے شرکت کی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ حکومت عراق نے 142 داعشی خاندانوں کو شام کے الہول کیمپ سے موصل میں واقع جدہ کیمپ منتقل کیا ہے۔ عراق کی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العرجی نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ داعشی خاندانوں کو سماجی دھارے میں واپس لانے کے منصوبے کے تحت شام سے عراق واپس لایا گیا ہے۔ عراق کے قومی سلامتی کے مشیر نے مزید کہا کہ بغداد حکومت دہشت گردی کے ذرائع بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور الہول کیمپ کی بندش کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شام کے اس کیمپ میں داعشی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 70,000 افراد مقیم ہیں، جن میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اس کیمپ میں مقیم 25,000 افراد عراقی شہری بتائے جاتے ہیں. یہ کیمپ عراق شام مشترکہ سرحد پر 15 کلومیٹر کے فاصلے پر شامی علاقے میں واقع ہے. عراق اور شام میں داعش عناصر کا سب سے بڑا کیمپ اس وقت امریکہ سے وابستہ سیرین ڈیموکریٹک فورس کے کنٹرول میں ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامع نعت رسول مقبول کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأبير الناهي فلا أحد نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خدا شناسی ایک فطری چیز ہے، انسان اپنی فطرت اور ضمیر سے خدا کو پہچانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر دنیا کی اکثر آبادی خدا کو کیوں نہیں مانتی، اس سے روگرداں کیوں ہے؟ اور جو مانتی بھی ہے وہ بھی خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کو پہچاننا جب ایک فطری چیز ہے تو تمام لوگ پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں پہچان پاتے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، تو آخر یہ اتنی تعداد میں کافر کیوں پائے جاتے ہیں، مشرک کیوں پائے جاتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ کا انکار کرنے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب ہماری فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے تو ہمیں اللہ کے ماننے والوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے بجائے کہ سب اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ایک فطری چیز ہے۔ اس کا مطلب اس سے نہیں ہے کہ فطری چیز ہے تو ہر آدمی مان ہی لے یا ہر آدمی ایمان ہی لے آئے۔ فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہماری عقل کے اندر اور ہمارے دل میں موجود ہے۔ یہ اللہ نے اپنی معرفت کا ذخیرہ ہمارے قلب، ہمارے دل میں قرار دیا ہے، ہماری عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں جنہیں دور کرنا ہوگا۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس فطری معرفت کو ترقی دے سکیں، اور جو رکاوٹیں آدمی کے سامنے ہیں خدا کو پہچاننے کے سلسلے میں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ فطری ہے بالکل، لیکن بہت سی چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن اس فطری چیز کے سامنے اگر کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو آدمی پھر اس فطری چیز کے ذریعے سے وہ کمال نہیں حاصل کر پاتا جو اسے کرنا چاہیے۔ مثلاً آدمی کی فطرت میں ظلم کرنا نہیں ہے بلکہ رحم کرنا ہے، لیکن آدمی اپنی فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی ہوا ہوت جب غالب آتی ہے تو حکومت کے لیے، زیادہ مالدار بننے کے لیے، زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی فطرت کو بھول کے غیر فطری راستے پہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ صرف خدا شناسی کے سلسلے میں اعتراض وارد نہیں ہوتا یا اشکال پیش نہیں آتا کہ یہ چیز فطری ہے تو ہمیں حاصل کیوں نہیں ہے، دنیا میں اس کا لوگوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت سی چیزوں کے سلسلے میں ہے۔ ظلم مثلاً قبیح ہے، یہ فطرت آدمی کی جانتی ہے، آدمی کی عقل بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، اکثر لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی صلاحیت، اس بات کی قابلیت نفس انسانی میں، قلب انسانی میں اور عقل انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اب اس فطرت کے سامنے جو رکاوٹیں اسے دور کرنا چاہیے، اور وہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ انبیاء اسی لیے آئے ہیں آدمی کے عقل و شعور میں اضافہ کریں، اس کو اور زیادہ بلندی عنایت کریں، اور جو آدمی کے کمال اور سعادت کے راستے میں جو رکاوٹیں انہیں دور کریں۔ تو اگر ہم توجہ کریں اللہ کی طرف، متوجہ ہوں، اللہ کو پہچاننا چاہیں تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ارادہ ہی نہ کرے اللہ کو پہچاننے کا، دین کو پہچاننے کا، تعلیمات کو پہچاننے کا، اللہ کی طرف سے برگشتہ ہو، تو اس کی فطرت اس کے کام نہیں آ سکتی، چونکہ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں، فطرت ان میں دب کے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے سلسلے میں اللہ پر اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، یا کم از کم اگر انبیاء اور اللہ کو مرحلہ ابتدائی میں نہیں پہچانتا تو اپنے عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا اچھا کس نے پیدا کیا ہے، اتنا یہ نظام کائنات جو احسن طریقے سے چل رہا ہے اس کا ناظم کون ہے، ہمیں اپنی عقل پہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فطری انداز میں اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے سلسلے میں اپنی فطرت پہ زور نہیں دیں گے، عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کا کفر کریں اور اللہ کی عظمت سے انکار کر بیٹھیں۔
شیعہ کہتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں ہم بھی قائل نہیں ہیں، پھر روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کیوں اختلاف پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کا سرچشمہ یہی قرآن ہے؟
ماشاءاللہ، یہ سوال بہت اچھا ہے، اس وجہ سے کہ اس سوال سے بہت زیادہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اگر یہی سوال انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ شیعہ سنی کے درمیان میں اختلاف کے بارے میں جو نکات ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے عبادت ہے، نماز ہے، تو نماز کے کلیات میں فرق نہیں پایا جاتا ہے بلکہ جزی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن کل اسلام، کل عقائد، کل احکامات میں کہاں سے فرق آیا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں، جبکہ سب کے سب قرآن کریم کے تابع ہیں؟ قرآن کریم تو احکام اور عقائد کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات کیوں ایجاد ہو گئے ہیں؟ شیعہ اور سنی میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات پیغمبر اکرم کے بعد صحابہ کے تابع دار بن گئے، ہر وہ بات کے جو صحابہ سے نقل ہوتی ہے اس کو مستند سمجھتے ہیں، ان کے عمل کو مستند سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، اشتباہ ہو گیا ہے، تو اسے خطۂ اجتہادی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو باتیں ان سے نقل ہوتی ہے وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ ادھر سنی حضرات تو صحابہ کے اتباع میں چلے گئے، اور ادھر شیعہ حضرات اہل بیت کے تابع دار بن گئے، جو بات اہل بیت سے ملے گی یہ شیعہ حضرات اس پر عمل کریں گے، اور چاہے وہ قولی شکل میں ہو، عملی شکل میں ہو، یا نقلی شکل میں ہو، جو بات اہل بیت اطہار سے ملتی ہے شیعہ حضرات اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ لہذا عقائد میں، احکامات میں اسی وجہ سے فرق ہو گئے، چونکہ انہوں نے وہ مشرب قبول کر لیا، انہوں نے یہ مشرب قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار کے ماننے والے کم رہ گئے، صحابہ کے ماننے والے زیادہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے، چونکہ اہل بیت کو سیاسی مسائل کی وجہ سے حکومت سے دور ہو گئے، اور ان لوگوں سے دور ہو گئے کہ جو خلفاء کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، صحابہ کی روایات کو بیان کرنے والے تھے، ان سے اتنی بڑی دوری ہو گئی، اتنا فاصلہ بن گیا کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا، اور جو صحابہ کے ماننے والے تھے ان میں بھی فرق آ گیا۔ لہذا تمام کے تمام شیعہ سنی حضرات کو چاہیے کہ جتنے بھی مشترکات ہیں اہل بیت میں اور صحابہ میں، ان پر اگر عمل کریں گے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کریم اور اہل بیت اور صحابہ کے درمیان میں جتنے بھی مشترکات ہیں ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم امت واحدہ بن کر رہیں اور سارے اختلافات ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، احکام کے اعتبار سے ہو، سیاست یا ثقافتی اور سماج کے اعتبار سے ہو۔
کیا مصلح عالم اور مہدویت کا مسئلہ ایک حقیقت ہے؟ اس مسئلے میں شیعہ اور سنی کے درمیان کون کون سی باتوں میں اختلاف ہے اور کن باتوں میں اشتراک پایا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مصلح عالم اور منجی بشریت کا مسئلہ یہ عالمی مسئلہ ہے. تمام ادیان و مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے زمانے میں جب ظلم و ستم بڑھ جائے گا تو ایک منجی بشریت آئے گا, یعنی ایک ایسا انسان کامل آئے گا جو انسانیت کو بچائے گا ظلم و جور سے, ان کی حفاظت کرے گا. اس بات کو تمام ادیان و مذاہب مانتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ زرتشت ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں. جہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہم دین والے ہیں, ہم مذہب والے ہیں, وہاں منجی بشریت اور مصلح عالم کا بھی تصور پایا جاتا ہے. اور اس بات کو معجم امام مہدی, ایک کتاب ہے کئی جلدوں میں, اس کی پہلی جلد میں تقریباً 100 صفحہ اس بات پر عبارتیں نقل ہوئی ہیں کہ عیسائی مذہب میں منجی بشریت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے, یہودیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے, زرتشتیوں میں کیسے بیان کیا گیا ہے. میں زرتشتیوں کی ایک عبارت جو فارسی زبان میں ہے اسی کتاب سے نقل کرتا ہوں. زرتشت نبی, یعنی زرتشت شخص کا نام تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, وہ ایرانی کا نبی تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, فردی از سرزمین تازی, ایک شخص عرب کی سرزمین سے ظہور کرے گا جو فرزندان ہاشم میں سے ہوگا, اور وہ ایران کی سرزمین میں داخل ہوگا اور پھر اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اس عبارت سے یہ بات ظاہر ہے کہ منجی بشریت اور مصلح عالم یا امام مہدی کا تصور یہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ دنیا کے تمام ادیان اس بات کو مانتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں. البتہ مسلمانوں میں دو فرقے ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں, ایک سنت والجماعت ہے اور ایک اہل تشیع ہیں. ان میں کچھ نقطۂ افتراق ہے اور کچھ نقطۂ اشتراک ہے, یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں امام مہدی کے سلسلے میں جس میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں. ان میں سے اہم چیز یہ ہے, چاہے وہ شیعہ عالم ہو یا سنی عالم ہو, دونوں قسم کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اسی لیے امام مہدی کو مہدی موعود کہا جاتا ہے, یعنی ایسا ہدایت کرنے والا جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو دیا ہے. یہ ہے نقطۂ اشتراک, یعنی آخری زمانے میں امام مہدی تشریف لائیں گے. لیکن نقطۂ افتراق یہاں پاس ہے, سنت والجماعت کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے, وہ آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لیکن شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور نہ یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات بھی معین ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, جو ہمارے 11ویں امام ہیں, ان کے فرزند ہیں. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے بعد ظاہر ہوں گے اور دنیا کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خلقت کی گہرائیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کی عقل اور فکر اسے خدا تک پہنچا سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا عقل اور فکر انسان کو اللہ تک پہنچا سکتی ہیں یا نہیں. دیکھیے اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ نے انسان کو بیہودہ اور بیکار نہیں دی ہیں. ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسی لیے اگر آپ ان نعمتوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے تو پروردگار عالم سوال کرے گا, مواخذہ اس کا ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تھی, اس نعمت کے ذریعہ آپ بہت سی برکتوں کو فضیلتوں تک پہنچ سکتے تھے, مگر آپ نے کیوں نہیں اس نعمت کا استعمال کیا کہ آپ کیوں جو ہے اس تمام جو ہے فضیلتوں سے محروم رہے. یہ ایک سوال ہوگا. بس اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کا مقصد ہے اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے. اس میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ہے تعقل, عقل اور فکر. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اسی عقل کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے, علیک بالفکر فانہ راشد عن الضلالۃ ومصلح الاعمال. انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علیک بالفکر, یعنی تم تفکر کرو, فکر کرو, اندیشہ کرو, سوچو, اس لیے کہ یہی فکر انسان کو گمراہی سے ہدایت تک لاتی ہے. یہی فکر انسان کے اعمال کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. اگر انسان فکر کرے گا تو اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا, گمراہی سے نجات پایا جائے گا. جب ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا, اس کا اعمال صحیح ہو جائے گا, تو اس کا رابطہ پروردگار عالم سے گہرا ہوتا چلا جائے گا, وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو یہ عقل سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے. بلکہ واحد اور سیدھا راستہ تمام حقائق تک پہنچنے کا یہ عقل ہے. عقل ہی کے ذریعہ انسان تمام حقائق تک پہنچ سکتا ہے. اب رہا مسئلہ جو آپ نے دوسرا یعنی جو ہے وہ سوال کیا, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا انسان کی خلقت کے سلسلے سے اگر ہم فکر کریں, غور و فکر کریں, تو ہم کہاں تک پہنچیں گے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کہاں تک پہنچیں گے. دیکھیے جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں اس میں حکم ہے پروردگار عالم کا کہ تم اس کے بارے میں سوچو. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فکر کرو, دیکھو, سوچو کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے, یہ شب و روز کا آنا جانا, اس میں آیات اور نشانیاں ہیں, اس میں غور و فکر کرنا چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے. اسی لیے ارشاد ہے, فی کل شیئن آیت تدل علی انہ واحد. ہر چیز جتنی بھی اللہ نے خلق کی ہے ہر ایک میں ایک نشانی ہے اور وہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہے. مولا کائنات نے کیا خوب اشارہ کیا ہے. مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ, اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ کو دیکھا. یعنی ہر شے میں اللہ کی جلوہ نمائی ہے. اگر انسان اس بصیرت سے دیکھے تو انسان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے غور و فکر کرنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی لیے تاکید یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے بارے میں سوچے سمجھے. فلینظر الانسان مما خلق, خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اپنی ذات کے بارے میں سوچو کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا ہے. بس اگر انسان سوچے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے بڑے اطمینان سے. اس لیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. فطری طور پہ بہت اچھی بات کہی ہے سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کا کہ حتیٰ یہ بچہ 2-3 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی لانے والا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے بچے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تو چیز تھی نہیں, اس کا مطلب ہی کہ جو یہاں آئی ہے کوئی لانے والا ہے. تو اسی لیے بچہ قبل اس کی اس چیز کو دیکھے یہ دیکھتا ہے کہ کس نے دیا ہے. بس یہ ایک فطری امر ہے. اگر انسان آیات یہ زمین اور آسمان کی خلقت یا اپنی خلقت کے بارے میں سوچے گا تو بڑے اطمینان سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اور یہی ہدف بھی ہے اللہ تک پہنچنا.
وَمِنْ آيَاتِهِ
عورت کو ایک زوجہ کی حیثیت سے اسلام میں احترام و مقام ملتا ہے یا اس کی توہین کی جاتی ہے؟ اس مطلب کو قرآن و روایات کی روشنی میں بیان فرمائیں۔
جی ہاں، بالکل بجا سوال ہے کہ اپنی زوجہ کا احترام کرنا اور اس کے ساتھ محبت کرنا، اظہار محبت کرنا، اسلام نے بہت تاکید کی ہے اس سلسلے میں۔ اسلام جس طرح سے انسان، یعنی ایک مرد کو ایک انسان بنا کے بھیجا ہے، اس طرح سے اس عورت کو بھی ایک انسان بنا کے بھیجا ہے۔ ایک ہی چیز سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک ہی چیز کا تقاضا ان سے ہوا ہے، لہذا جتنا وہ معنوی اور باطنی مسائل میں پیش رفت کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، عورت بھی اتنی ہی پیش رفت کر سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک صرف ان کا مقام بلند اور مرتبہ بڑا ہے جو تقوی الہی اختیار کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ رہی بات اس کی کہ عورت کی توہین نہ کرنا اور اس کا احترام کرنا، دیکھیں چونکہ مخلوق ہے اللہ کی، لہذا جب شوہر کے پاس یہ عورت جاتی ہے، مثلا جب اس کا نکاح ہوتا ہے، تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک یہ کہ یہ عورت جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے اس کے ہاتھ میں، دوسری یہ کہ چونکہ یہ شریک زندگی بن رہی ہے، زندگی کے امور میں اس کے ساتھ ساتھ ہے، لہذا شریک حیات ہے، تیسری چیز یہ کہ چونکہ گھریلو کام اس کے ذمے ہیں اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اور ان کی تربیت اور ان کی نگہبانی کو بخوبی انجام دے سکتی ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ گھر کی ماں ہے۔ لہذا جب ان تین چیزوں کو نظر میں رکھا جائے گا تو اسلام نہ اس کی توہین کرنا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تحقیر کرنا پسند کرتا ہے۔ بالکل حقارت کی نظر سے اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیکھے، اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی نظر میں رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، یعنی جب اپنی بیگمات کے ساتھ، جب اپنی زوجہ کے ساتھ رفتار کرنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، معاشرت کرنا چاہتے ہو، تو یہ بالکل نیک اور احسن طریقے سے تیرا رفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا اور ان سے معاشرت ہو۔ اس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتخذ امراۃ فلیکرمھا، جو اپنی زوجہ جس کے پاس ہو، جس کا عقد ہوا، جس کا نکاح ہوا ہے، فلیکرمھا، اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، اس کی نوازش کرے، اس کا احترام رکھے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ انہن امانۃ اللہ عندکم فلا تزارہن ولا تعدلہن۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے ہاتھوں میں، لہذا اس کا اکرام کرنا چاہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کو اذیت اور آزار مت دو۔ لہذا جس طرح سے یہ اس بات کی خواہش رکھتی ہے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس کا احترام رکھا جائے، اس کی تحقیر نہ ہو۔ مرد بھی عورت سے یہی چاہتا ہے کہ یہ عورت بھی مرد کی تحقیر نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور اس کا ہر جگہ ہر لحاظ سے احترام کرے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
ہوں۔